ایک عالم ہیں حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ، مجذوب قسم کے عالم ہیں، بالکل سیدھے سادے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں. ابھی ایک دو بار ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک مرتبہ بمبئی میں، تو کہا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے تین ملکوں کا قطب بنایا گیا ہو. قطب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے تکوینی، ایک ہے تشریعی. تشریعی نظام میں جیسے پیغمبر ہوتے ہیں، علماء وغیرہ وغیرہ، ایسے اللہ تعالیٰ کا ایک اندرونی نظام ہے تکوینی نظام. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی پیغمبر تھے، اور سیدنا حضرت خضر وہ تکوینی قسم کے آدمی تھے. وہ تکوینی آدمی بعض مرتبہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت خضر نے جو کام تین کیے، کچھ حدیث میں قرآن پاک کے اندر ہے، لمبا واقعہ ہے، اور اس واقعے کی ابتدا بھی ایسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل میں واعظ کہا، پیغمبر کا واعظ، اور پیغمبر کی بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم عظیم الشان پیغمبر، ان کی شان کیا ہے کہ اللہ پاک ان کے بارے میں خود فرماتے ہیں وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے ہی باوجاہت تھے، بڑے مرتبے والے تھے. ایک دن واعظ کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی نے ان کے علم کو دیکھ کر یہ دریافت کیا کہ اس وقت روئی زمین پر سب سے بڑے عالم کون ہیں، یا یہ کہا یا یہ کہا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا کہ میں، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں، وقت کا پیغمبر اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تو سب کے سب بڑی عظمتوں والے ہیں، کا مقام دوسرے کے مقام بہت اونچا ہے. مشہور انبیاء میں سے پانچ ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ میں ہوں اپنے اعتبار سے یہ بالکل صحیح تھا، لیکن کیونکہ انبیاء کے مربی کون ہوتے ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ. جیسے ہم اپنے تربیت کسی کو منتخب کریں گے تو بعض مرتبہ وہ مربی جو ہے زبان سے نکلنے والے کلمات کی بھی اصلاح کر، یہ الفاظ جو تم سے نکلے زبان سے اس موقع پہ یہ الفاظ نکلنا مناسب نہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت جو ہے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کیوں نہیں ہمارا ایک بندہ جو فلاں جگہ پہ رہتا ہے اس کے پاس ایسے علوم ہیں جو تمہارے پاس نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ مجھے بتا دیجیے وہ پیغمبر ہیں، وہ شخص کہاں ہیں، تاکہ میں ان سے استفادہ کروں. اللہ پاک نے بتلا دیا کہ اس طرح جاؤ، اور علامت کے طور پر یہ کہا کہ تم ایک مچھلی جو ہے اس کو تیار کر کے اپنے زنبیل میں ڈال دو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں وہ ہمارا خاص بندہ ملے گا. چلے گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لے کر، بعد میں پیغمبر بنے، اس وقت پیغمبر نہیں تھے. چلتے 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 ایک جگہ پہنچ گئے، تھوڑے سے لیٹے. یوشع جو ہے علیہ السلام وہ بطور خادم وہاں بیٹھے رہے، تو یوشع علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اچانک مچھلی جو ہے زندہ ہو کر کود گئی اور پانی کے اندر گھس گئی، اور جہاں گھسی تو ایک بڑی سرنگ بن گئی. کوئی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے. اب یوشع کو کیا چاہیے تھا کہ پہلے یہ بتا دیتے، لیکن نہیں بتایا، بھول گئے، اللہ نے بلا دیا. آگے خود ہے، انہوں نے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کی، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، کہ شیطان ہی نے مجھے بلا دیا، یعنی اپنی کوتاہی کا ان کو احساس کہ میں خادم تھا، میری ذمہ داری تھی کہ میں یاد دلا دیتا لیکن نہیں یاد دلا سکے. اصل معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتا ہے. دیکھو ایک ہے مؤثر حقیقی، وہ تو ہر چیز کے کون ہیں، اللہ. ایک ہے ظاہری سبب، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ تو اصل میں کس کا کام ہے، اللہ کا کام. جنت کا عطا کرنا یہ کس کا کام ہے، اللہ کا کام. لیکن ظاہری سبب کے طور پر ہماری عبادت، تقوی وغیرہ، تو بہرحال چلے گئے آگے، جو چلے ایک اور منزل پر ان نے پڑاؤ ڈالا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ذرا ناشتہ لاؤ، یہ جو وہاں سے یہاں تک ہم چلے آئے اس میں تو بڑی مشقت کا سامنا، کچھ تھکاوٹ ہو گئی، بھوک لگ گئی. اب یوشع کو یاد آیا، ناشتہ وہی مشتی تھی، کہ معاملہ ایسا ہوا میں آپ کو یاد نہیں دلا سکا، اور یہ تو شیطان ہی نے مجھے بلا دیا، ورنہ تو مجھے آپ کو یاد دلانا چاہیے تھا. اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تو کیا کہا، قال ذلک ما کنا نبغی، یہ تو وہی ہے جس جگہ کو ہم تلاش کر رہے تھے، ہماری اصل منزل تو وہی تھی جہاں مشتی زندہ ہو کر چلے گئے. واپس آئے، حضرت خضر سے ملاقات کی، فوجد عبد من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، کہ موسیٰ نے ہمارے ایک ایسے بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی طرف سے سکھلایا. من لدنا، اسی لیے کہتے ہیں نا علم لدنی، کیا مطلب، نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، پڑھا ہوا نہیں. ایک تو ہے پڑھا ہوا، ایک ہے بغیر پڑھے اللہ عطا کرے. جیسے روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے پڑھے ہوئے پر، کتاب سے پڑھا، استاد سے سیکھا، اس کے مطابق کیا کیا، عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرماتے جو اس نے سیکھا نہیں. تو یہ بھی علم لدنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے اس کے لیے علم کا دروازہ، اور اصل علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیا دے، بلا واسطہ. لیکن ہم مکلف جو ہیں اس علم کے، کتاب کے ذریعے پڑھو، علماء کے سامنے جاؤ، علماء سے پوچھ پوچھ کر علم حاصل کرو، مکلف تو ہم اس کے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے مکلف. ہاں اللہ کی طرف سے بذریعہ پیغمبر علیہ السلام وعدہ ہے، اگر اس پر تم عمل کرو گے، جس کا تم کو مکلف، اور ہر مومن بندہ جو ہے علم دین سیکھنے کا مکلف ہے، اور فرض کے درجے میں طلب العلم فریضۃ علی کل، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے، فرض، تو اس کے ہم مکلف ہیں. تو جب ہم نے یہ علم کا کچھ حصہ حاصل کر لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے علم کا دروازہ. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اگر ہم کتابوں کے اندر تلاش کرنا چاہیں وہاں وہ کتاب باتیں نہیں ملتی، خود اس کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ گئی. تو یہ جو ڈالتا ہے تو کون ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ. اس لیے بزرگان دین اکابرین کے کتابوں کے اندر عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں، اگر ہم ان کو کسی کے دوسری کتابوں کے اندر تلاش کریں گے تو نہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص علوم اللہ پاک ان کو عطا کرتے ہیں. تو بہرحال ان کا علم جو ہے وہ علم لدنی تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہ حضرت کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کی شاگردی کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے وہ سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا. انہوں نے فوراً کیا کہہ دیا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ موسیٰ، وہ لمبا واقعہ ہے، ان سے آپس میں گفتگو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، تو حضرت خضر نے کہا یہ سلام کہاں، یہاں تو یہ سلام کا رواج ہے ہی نہیں، آپ کون ہو، کہا میں موسیٰ ہوں، کہا کون، موسیٰ بنی اسرائیل، کہاں. اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا حضرت خضر نے، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ حضرت آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ کا معاملہ کچھ اور ہے اور میرا معاملہ کیا ہے، کچھ اور ہے. میں بہت سے کام ایسے کروں گا کہ آپ کو وہ نظر آئیں گے خلاف شریعت، اور آپ خلاف شریعت بات پر خاموش رہیں یہ آپ کے بس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر خلاف شریعت بات پر صبر خاموش نہیں رہ سکتے. اسی لیے حدیث کی جو تین قسمیں کی گئیں، ایک حدیث قولی کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان سے کچھ ارشاد فرمایا، ایک حدیث فعلی پیغمبر علیہ السلام نے کوئی عمل کر کے دکھلایا، ایک تقریری کہ صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا اور پیغمبر نے کوئی اعتراض اس پر. تو یہ بھی حدیث ہے کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو پیغمبر خاموش، پیغمبر کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام جو صحابہ نے آپ کے سامنے کیا، حالانکہ آپ نے کہا نہیں، آپ نے کیا نہیں، صحابہ نے کیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے انکار نہیں کیا. تو یہ کم سے کم اس بات کی دلیل ہے یہ کام کیا ہے، جائز، اس سے کم نہیں. اگر جائز نہ ہوتا تو پیغمبر خاموش. تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر نے بھی کیا کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے، وہ کام ہی میں ایسے کروں گا کہ آپ کے اعتبار سے وہ کیا ہوں گے، ناجائز. لیکن میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک الگ معاملہ ہے، میری ایک الگ ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری دوسری ہے. تو آپ کی ذمہ داری کے اعتبار سے وہ گناہ ہوگا اور آپ صبر نہیں کر سکیں گے. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وہ جو بندہ ہے اس کے پاس بہت سارے ایسے علوم ہیں جو آپ کے پاس خبرا، اور حضرت آپ صبر بھی کیسے کر سکیں گے ان باتوں کے اوپر جن کا آپ کو علم نہیں، کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، آپ کو اس کا علم ہے ہی نہیں، اور میں وہ کروں گا اور بظاہر وہ شریعت کے خلاف ہوں گے، تو آپ صبر کیف تصبر علی ما لم تجب خبرا. قال الستر جی ان شاء اللہ، کہ آپ گھبرائیں نہیں، کہ آپ ان شاء اللہ مجھے صابر پائیں گے، میں کوئی اعتراض اعتراض نہیں کروں گا، مجھے اللہ نے بھی اشارتاً بھیجا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہمارا بندہ اس کے پاس ایسے علوم ہے جو آپ کے پاس نہیں. تو اب خضر علیہ السلام نے شرط لگائی، کیا ستر ان شاء اللہ آسی لک امرا، کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں. ولا آسی لک امرا، آگے کیا ہے، قال ستر ان شاء اللہ ولا آسی لک امرا، ہاں کہا فإن اتبعتنی، کہ چلو جی اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، فلا تسأل عن شيء، آپ ادھر سے کچھ نہیں بولیں، ولا تسألني حتى احدث لك من ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی بیان کروں، آپ گھبرائیں نہیں، میں مصلحت و حکمت اس میں بتا دوں گا، جب میرے جی میں آئے گا بتا دوں گا، لیکن آپ بولیں گے نہیں، بالکل خاموش نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ استاد اپنے شاگرد کو کچھ شرائط لگا سکتا ہے، کچھ قیود لگا سکتا ہے. اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی نیا آتا تو آپ کے یہاں شرط ہوتی تھی کہ بس خاموشی کے ساتھ بیٹھو، نہ مکاتبت ہو نہ مخاطبت. مکاتبت کا مطلب اپنے حالات لکھ کر دو، اس کی بھی اجازت نہیں، اور بولنے کی بھی اجازت نہیں، کچھ نہ چاہو اس کی بھی اجازت نہیں، کچھ لکھ کر دینا چاہو اس کی بھی اجازت نہیں، بس خاموش رہ کر سننے کی اجازت ہے، نہ مکاتبت ہوگی اور نہ مخاطبت ہوگی، نہ بول سکو گے ہمارے ساتھ، پوچھ سکو گے اور نہ کچھ لکھ کر دے سکو گے. آج اگر کسی کے سامنے ایسی شرط لگا دی، بعض مرتبہ آدمی مشغول ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات نہیں کر سکا، تو وہ تو آئندہ بیچارہ نام بھی نہیں لے گا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی اپنی شان تھی، اور اس وقت جو آتے تھے بڑی طلب کے ساتھ آتے تھے، اس نے حضرت تھانوی بہت سو کو نکال دیتے تھے. کل ہی کا واقعہ ہے، بڑا میں نے کہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کسی کو نکلوا دیا کہ اس کا بستر بوریا بستر باہر کر دو. اب کوئی بڑے اچھے عالم، شاید حضرت مدنی کے والد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی حضرت تھانوی کے ہم اثر ہیں، کتاب میں حضرت تھانوی مدنی کے والد ہی لکھا، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، کہ آیا ہے بچارا، کہا اس کا بستر باہر کر دو. ہمارے ایک تھے مولانا حمید صاحب بدخشی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ارشد صاحب کے چچا، بڑے اچھے عالم اور بڑے دین کی درد رکھنے والے، بڑے مجاہدے والے، اللہ نے نوازا تھا ان کو، اور حق گوئی کی ان کو عادت تھی، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر ٹوکتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا ارشد صاحب نے فون کیا غسل دینے کے لیے. اب میرا میں نے غسل دیا نہیں تھا کسی کو، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہے عملاً. تو محض پڑھنے سے کچھ اصل ہے آدمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرے، عملہ میں بھی. تو میں نے کسی کو غسل دیا نہیں تھا، نہ کسی کو آج تک کفن پہنایا. تو ادھر سے مولانا ارشد صاحب نے فون کیا، تو بہرحال میں نے مولانا غلام رسول صاحب کو ساتھ اٹھایا، وہ غسل دیتے ہیں. تو اب میں نے غسل، لیکن اتنا روب تھا کہ مجھے غسل دیتے تھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ڈانٹے نہ، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ایسا روب سا تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں ٹوکیں. کہیں مدرسے میں جاتے تھے دعوت، کس نے مرغا ذبح کیا بتاؤ، اس میں کتنے فرض ہیں. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ گئے، تو کسی بات پر حضرت نے ٹوکا کہ جواب دے دو. ایک بات بتائی، یعنی کسی انداز سے بیٹھے تو کیوں اس طرح بیٹھے، ٹوکا باہر چلے جاؤ کہیں اور. دو تین بار کہنے کے بعد کہ مسجد میں چلے جاؤ، ایسے مت. آخری وقت ہمارے یہاں بس ایسے کرتے، ہم کو اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں. تو اب حضرت تھانوی نے بیٹھنے کی اجازت دی. تو حضرت تھانوی روک ٹوک بہت کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے یہاں ضابطہ تھا، جیسے بچے ہیں نا، صبح اٹھے بستر اپنا رکھ دیا اور چل دیا وضو کرنے، باہر چار پائیوں کا زیادہ رواج ہے. تو گرمیوں کا زمانہ، کمروں کے اندر سوتے نہیں تھے، تو خانقاہ کا جو صحن ہے وہاں چار پائیاں بچھتی تھی، لوگ سوتے تھے، اور ضابطہ تھا جب کوئی اٹھے بس اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کرے، اپنی چارپائی وغیرہ راستے سے ہٹا کر دور کھانے پر. ایک نئے مہمان آئے، وہ ان آداب سے واقف نہیں تھے یا سست تھے ہماری اتنا، وہ گئے وضو وغیرہ کر کے، حضرت تھانی آئے، بھائی چارپائی کس کی؟ کہا گیا فلاں کی. اب حضرت نے ڈانٹ پلائی، بعض کو ڈانٹ کھانے کی عادت ہوتی نہیں، پہلی ڈانٹ جو ملی اٹھ کے فوراً چل دیے، پہنچ گئے سہارنپور مدرسے میں. اب رات کو وہاں رہے، صبح جو نکلے تو نکلتے ہی سامنے اسی طرح کسی نے چارپائی رکھی تھی سہن میں، جاتے ہی اس چارپائی پہ دھڑام سے گھر گئے. اب فوراً کہتے کہ حضرت تھانی کا اصول. تو استاد اپنے شاگرد کو کچھ اصول کا پابند بنا سکتا ہے کہ ان اصول کے تحت تم علم دین حاصل کرو. تو کیا کہا؟ فلا تسألنی عن فإن تبعتنی، اگر میرے ساتھ چلنا چاہو فلا تسألنی عن شيء، کسی بات بارے میں مجھ سے پوچھنا مت، ہے نا، حتی احدث لک من ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کے سامنے کوئی بات بیان کرنا مناسب سمجھوں تو بیان کروں گا. فانطلقا، اب موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا، فانطلقا دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، چلتے چلتے سمندریا کے کنارے پہنچے، وہاں سے کشتی آ رہی تھی، حضرت خضر نے روکا. حضرت خضر کو جانتے تھے لوگ، اچھا آدمی ہے، تو سوار کر لیا اور مفت میں سوار کیا، اجرت وجرت، جیسے آپ کسی کی کوئی سومو ہو گاڑی جا رہی ہو سواریوں کی، سب سے وہ اجرت لیتی، آپ گئے آپ کو بیٹھنا ہے اور آپ سے اجرت نہیں لی، تو ایسے وہاں. اب جب بالکل آخری کنارے پہنچے تو اٹھا کے اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہی دیکھا کہ ان بیچاروں نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، سوار بھی رکھ کیا اور ہم سے کوئی اجرت وجرت بھی نہیں مانگی، انہوں نے اس کا احسان کا یہ بدلہ دیا کہ اس کا تختہ نکالا سراخ کر دیا. فن ترقا حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، حضرت یہ کیا کیا آپ نے، اس لیے اس کو اکھاڑ دیا اس سراخ، تاکہ اس میں جو ہم سوار ہیں سب کو ڈبو دیں، آپ نے بالکل نامناسب کام کیا. اب خضر نے کہا قال علم اقول انك لن تستطيع، میں ارے حضرت میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے بس میں ہے نہیں کہ آپ صبر کر سکیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لا تو آخر نہ مانسی، بھائی میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر یہ، مجھے یاد نہیں رہا، بھول گیا. فلا تو آخر مانسی، تو جو میں بھول جاؤں اس پر تو میرا مواخذہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ مان ولا تو اسرا، مجھے آپ زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، میں طالب علم ہوں، میں نے جو ہے آپ کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا ہے اور میں نے تہیا کیا آپ کی نافرمانی کا، لیکن بندہ ہوں بھول گیا، تو اس بات پر آپ میری روک ٹوک نہ کریں، زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں. چلو ٹھیک ہے، ہو گیا ایک بار، اب چل دیے. ون تلقا حتہ ازا لقیا غلامن فقتل، چلتے چلتے پایا ایک اچھے خوبصورت بچے کو اور پکڑ کے اس کی گردن اخاڑ کر پھینک دی، مار ڈالا. فن تلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتل، قال اقتلت نفسا زکیہ، ارے حضرت یہ کیا ایک پاکیزہ بے گناہ بچے کو آپ نے مارا؟ اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس اور نہ حق، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بالکل بے جا کام کیا. جلال آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اب ان نے تاکہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں آپ کے بس میں صبر کرنا نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایسے وہ ہے نا وہ جنت کا واقعہ، آخری جنتی کو جب جہنمی کو جنت سے نکال دیں گے تو کیا کہے گا وہ جنتی اللہ تعالیٰ سے جہنمی؟ کہ پروردگار بہت پریشان ہوں، بس یہاں سے وہاں تک مجھے لے جاؤ کنارے. اللہ کہیں گے بھائی لے تو جاؤں گا میں، لیکن آگے کوئی اور بات تو نہیں کرو گے؟ وہ قسمیں کھایا پروردگار تیری ذات کی قسم فلاں اور فلاں، میں وعدہ کرتا ہوں آگے کی کوئی بات نہیں، بس یہاں سے نکل جاؤں. اب پہنچا دیا ادھر کنارے پر، اب جو ادھر نظر پڑی کوئی جو تو خاموش رہا، حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے. اس میں اللہ کو جنت میں اس کو لے جانا ہے، لیکن تفریح کرتے ہوئے اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں. اب جتنا خاموش رہنا اللہ تعالیٰ کو اس سے خاموش رکھوانا منظور تھا، اتنا تو وہ خاموش رہا. اب پھر بول پڑے گا پروردگار ایک اور درخواست، بس اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ، آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. اللہ بنو ارے کتنا وعدہ خلافی کر، ابھی تو تم نے قسمیں کھائی اور اب یہ کہہ رہے ہو؟ کہا پروردگار بس اب اس کے بعد میرا وعدہ ہے کچھ آگے نہیں کروں. اب اللہ پہنچا دیں گے، پھر خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو خاموش رہنا کیا ہو منظور ہو. اب وہاں آگے منظر ہی ایسا ہے کہ وہ خاموش کہاں رہ سکیں گے، تو آخر میں کہیں گے یا اللہ کیا میں ہی آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہوں گا؟ اب بس اندر تو لے ہی جا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور اس کو کہاں پہنچائیں گے؟ جنت. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ آخری بار اب مہلت دے دو. قال ان سالتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، کیونکہ اب وہ عذر تو کر نہیں سکتے کہ میں بھول گیا. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بچے کے مار ڈالنے پر اعتراض کیا، یہ بھولے سے نہیں تھا، وہ تو بھولے سے تھا، اور یہ جو ہے جان بوجھ کر، چونکہ گناہ ہی ایسا تھا ظاہرا، اس نے انہوں نے وہ معذرت نہیں کی کہ میں بھول گیا، بلکہ یہ کہا قال ان سالتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، کہ حضرت اگر میں نے کچھ اور سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ اٹھائیں. قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے اب آپ معذور ہیں، یعنی میں آپ کی شرائط کو پورا نہیں کر سکا، اور بظاہر یہ ہے کہ پورا بھی نہیں کر سکیں گے. اب جلدی فانطلق حتى اذا وجد جدارا يريد ان ينقض فاقام، چلتے چلتے پہنچ گئے ایک بستی کے اندر، وہ بستی تھی کنجوسوں کی، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دینے سے کیا کر لیا ان کا. اب وہاں سے چلے تو دیکھا ایک دیوار بالکل کیا ہو رہی ہے ٹیڑھی، ابھی گرنے والی ہے. اب حضرت خضر نے ذرا سا سہارا دے دیا اور اس کو کیا کر دیا، سیدھا کر دیا. فاقام قال لو شئت لاتخذ علی اجرا، آپ کے کام بھی بڑے عجیب و غریب، وہاں بے گناہ بچے کو مار ڈالا، انہوں نے احسان کیا، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کی کشتی کا سراغ کر لیا، اور یہ کنجوس لوگ انہوں نے تو ہماری میزبانی بھی نہیں کی، اور آپ ہے کہ ان کی ٹیڑھی دیوار کو کیا کر لیا، سیدھا کر لیا. اگر آپ کرنا ہی تھا، اگر آپ چاہتے اس پر اجر لیتے ہمارا بھی کام بن جاتا. کیا ہے آگے؟ کہا ہاذا فراق بینی و بین بھائی، کہ بھائی یہ میرے اور تمہارے درمیان بس اب آخری ملاقات جدائی. سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا، اب میں بتاؤں گا ان باتوں کے اندر کیا حکمت تھی جس پر آپ صبر نہ کر سکے. پھر حکمت بتا دی کہ کشتی میں یہ حکمت تھی، بچے کے قتل کرنے میں یہ حکمت تھی، دیوار کے اندر یہ حکمت تھی. پتہ نہیں کس پر یہ بات آئی تھی،
کتب.
میں نے کہا یہ عالم جو ہے مولانا منیر صاحب، تو انہوں نے کہا میری ایک کتب سے ملاقات ہوئی، تو اس پر میں نے کہا تھا یہ کتب ایک تکوینی نظام ہے نا، تکوینی نظام اللہ کا، لیکن اس میں پڑھنا نہیں چاہیے، ہے بہرحال ایک تکوین. میں ایک اپنے دوست کو کہہ رہا تھا، ان کا ایک مسئلہ تھا، اب ان کی مرضی کے خلاف ہوا، اور بظاہر ان کی مرضی کے خلاف کرنے میں کسی اور شخص کا دخل تھا، تو میں نے ان کو کہا یہاں تم تکوینی معاملے کو یاد کرو، اصل اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا تکوینی طور پر. اس تکوینی طور پر جو کچھ اللہ کو منظور تھا اس کو عملی جامہ پہنانے میں فلاں آدمی کیا بن گیا؟ سبب بن گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تکوینی معاملے کو پائی تکوین تک پہنچایا. تمہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ان سے شکوہ شکایت کرنی چاہیے. کیا کرنا ہی ہونا چاہیے؟ شکر گزار. لیکن وہ جب ایک معاملہ ہو چکا ہے, اس سے پہلے آدمی کو شریعت کا وہ کرنا چاہیے. تمہارے لیے کتب, تو کیا کہا ان بزرگ نے کہ مجھے تین ایک کتب ملا, اس نے کہا مجھے تین ملکوں کا کتب بنایا گیا. ان کے الفاظ ہیں, چاہوں تو بالکل الٹ پلٹ کر دوں معاملہ. کچھ ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں, ان میں پڑھا مت کرو. ان لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں پڑھنا نہیں چاہیے, جائز بھی نہیں ان کے پیچھے ان کی اقتدا کرنا ایسے معاملات میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کشمیر کے لیے دعا کرو, یہ بھی کہا. تو انہوں نے کہا کہ لیکن کریں کیا, مسلمانوں کی حالات ٹھیک نہیں. مسلمانوں کی اکثریت جو ہے جرائم اور گناہوں کے اندر کیا ہے, مبتلا. تو یہ مذہب قسم کے بزرگ ہیں, عالم ہیں, ان کے یہ مجلسیں ہیں. نماز کے عبادت کا حقیقی اثر, نماز کے بعد ایک معمول نبوی. حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ اکبر, یعنی اللہ پاک ہے. ہماری اس عبادت سے بڑے اللہ اکبر. میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ نماز کے اندر جو تکبیرات انتقالیہ ہیں, اللہ اکبر, رکوع میں گئے تو اللہ اکبر, سجدے میں گئے تو اللہ اکبر, سجدے سے اٹھے تو دوسرا سجدہ کیا تو اللہ اکبر. اگر آدمی اس اللہ اکبر کو پورے دھیان کے ساتھ پڑھے, اللہ اکبر, اس کو پورا سمجھ کر, اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اتنا استحضار ہوتا ہے کہ اب اس کو الحمد کرنے کے لیے کچھ واپس آنا پڑتا ہے. لیکن جب اس اللہ اکبر کو کیا کرے آدمی, دھیان سے پڑھے اللہ اکبر, اب سبحان ربی العظیم کہنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا کہیں آنا پڑے گا پہلے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی اس کا دھیان گیا اب تو. یہ تکبیرات انتقالیہ جو ہیں ان کے اندر نماز کے اندر خشوع خضوع اور نماز کو بڑا ہی وزنی اور قیمتی بنانے میں بڑا دخل ہے. لیکن جب کیا کہا جائے اس کو, دھیان. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے, کتنے بڑے ہیں اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں. رکو میں گیا اللہ اکبر, یعنی رکو سے کہا سمی اللہ, سن لے اللہ تعالیٰ نے اس کی جس نے اس کی کیا کی. اب یہ خود بھی تعریف کر رہا ہے. تو آپ کی عادت کیا تھی نماز کے بعد اللہ اکبر, کیا مطلب, یعنی کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں میری عبادت. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے, اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں. یعنی اللہ پاک ہماری اس عبادت سے بڑے ہیں. پھر اس کے بعد تین بار فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما دی, اے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما دی. اسی لیے ہے نا کہ عابداں از گناہ توبہ می کنند و عارفاں از عبادت استغفار. جو ہم جیسے ظاہری نماز روزہ وغیرہ کرنے والے ہوں ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ سے کیا کرتے ہیں, توبہ. لیکن وہ عارفاں از عبادت استغفار, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پہچاننے والے ہیں اللہ کی عظمت سے, اللہ کی کبریائی سے, اللہ کی بڑائی سے واقف ہوتے ہیں, وہ عبادت کے بارے میں کیا کرتے ہیں, استغفار. جانتے ہیں کہ کہاں اللہ کی ذات اور کہاں ہماری یہ معمولی سی عبادت. اس لیے جیسی عبادت اللہ کی ہونی چاہیے, یا اللہ ایسی عبادت ہم سے نہیں ہو سکے, اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں, استغفار. میں مثال دیا کرتا ہوں, مثلا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں مہمان ہوں یا کوئی اور بڑا عالم ہو, ہم اپنی طرف سے ان کی میزبانی کے اندر کوئی کمی نہیں کریں گے. جتنا ہم سے ہو سکے گا ان کو آرام راحت پہنچانے کی اور ان کی خاطر مدارت کی امکان بھر کوشش کریں گے. پھر ایک دو دن بعد جب وہ جانے لگیں گے تو ہم ان سے کیا کہیں گے کہ حضرت آپ کا جو حق تھا, آپ کی جو, ویسے بھی عادت ہوتی ہے کسی عالم کو بھی اپنے گھر میں بلائیں تو اپنی طرف سے وہ بھرپور وہ کرتے ہیں, لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں, حضرت آپ کے شاع نشان جو کچھ ہونا چاہیے تھا ہم سے نہیں, ہم معذرت خواہ. تو بعض مرتبہ یہ تو الفاظ صرف زبان سے ہوتے ہیں جب کسی کے علم میں عظمت نہیں ہوتی, لیکن جب کسی کے دل کے اندر کسی کی عظمت ہوتی ہے تو وہاں یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے دل کی کیا ہوتی ہے, ترجمان, اس کے دل کے اندر واقع ہوتا ہے کہ ان کے شاع نشان جیسی مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی مجھ سے. تو امیر کبیر علیہ رحمہ ہم میں سے کسی کے گھر میں بفارض مہمان ہو جائیں, ہم کوئی کثر باقی رکھیں گے ان کی میزبانی, حتی امکان کوشش کریں گے ان کے مزاج کی رعایت کرنے کی, لیکن جب وہ جانے لگیں گے تو ہم ان سے کیا عرض کریں گے, حضرت میں بہت نادم ہوں, میں شرمندہ ہوں, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی, آپ کا کرم ہے آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے, لیکن اس بات پر شرمندہ ہے کہ آپ کے ساتھ جس انداز سے ہمیں پیش آنا چاہیے تھا اور جس انداز سے آپ کی مہمان نوازی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہو سکی, ہم معذرت خواہ. تو یہ صرف زبان سے ہو گئے, دل سے بھی ہوگا, دل سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے ہم نے کوئی کمی چھوڑی نہیں, لیکن جب ہم اپنی اس مہمان نوازی کو کا مقابلہ حضرت امیر کبیر علیہ رحمہ کے ان احسانات کے ساتھ کرتے ہیں تو ان احسانات کے مقابلے میں اپنی اس مہمان نوازی کی کوئی حیثیت معلوم, اس لیے کیا چاہتے ہیں ہم؟ تو عارفاں از عبادت استغفار, جو اللہ تعالیٰ کے عارف ہوتے ہیں, جاننے والے ہوتے ہیں, اللہ کی عظمت شان سے واقف کار ہوتے ہیں, جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنی اس معمولی عبادت کو دیکھتے ہیں تو انہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کی شاع شان عبادت نہیں, یہ تو بے ادبی ہوئی, اس لیے کیا کرتے ہیں, استغفر اللہ. انبیاء کرام علیہم السلام ایسے عظیم اور بلند مقام پر جا کر عبادت کرتے ہیں, وہاں کوئی اور نہیں, لیکن جتنا انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جانتے ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا. تو اس کبریائی کے مقام میں, اس عظمت شان کے مقام جب اپنی عبادت دیکھتے ہیں تو بعض مرتبہ ندامت اور شرمندگی کے مارے کیا کرتے ہیں, استغفر اللہ, یا اللہ میں کیا چاہتا ہوں,
یا اللہ.
پھر اس کے بعد تین بار فرماتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ اے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف کیجیے, اے اللہ ہماری کوتاہی. وہ جو حدیث پاک ہے نا ایک, جس میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, پہلے بھی وہ حدیث میں نے سنائی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی بعض مرتبہ اپنے دل میں کچھ غبار محسوس کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, اور اس غبار کو دور کرنے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں 70 یا 100 بار کیا کرتا ہوں, ہمارا جو غبار ہے ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے, اس کا اثر دل میں کیا کرتا ہے آدمی محسوس, اور یہ کرنا چاہیے, اگر کوئی گناہ کرے اور پھر بھی دل کے اندر کوئی اثر محسوس نہ کرے یہ بہت خطرناک حال. اسی لیے ایمان کی وہ علامت حدیث میں ہے, اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کی, کیا فرمایا, اذا سرت کا حسنت, جب تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے, وساعت کا سیت ہو, تمہارا گناہ تم کو بے چین کر دے, فانت مومن, پھر تو تم مومن ہو, کہ گناہ ہو گیا, بندہ بشر ہے, لیکن گناہ ہونے کے بعد اندر سے کیا پیدا ہوگی, بے چین. حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے دیر پہ کیا لگتا ہے, سیاہ دھبا, سیاہ نقطہ. اب جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے وہ فوراً اس سیاہ نقطے کی, اس سیاہی کو کیا کرتا ہے, محسوس کرتا ہے, اور دل کے اوپر ایک بوجھ, اور وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے استغفار. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جن کی یہ شان ہوتی ہے, وہ گناہ سے پہلی, یعنی ابھی گناہ کیا نہیں, گناہ سے پہلی استغفار, گناہ سے پہلی استغفار, اور بعض مرتبہ استغفار کی برکت سے گناہ سے بچ جاتے ہیں, اور ہو گئی کوتاہی تو اتنی استغفار, اتنی توبہ, اللہ بعض مرتبہ ان کی اس استغفار کی برکت سے پہلے سے بھی زیادہ مرتبے پہنچا دیتے. بعض مرتبہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ رحم فرمان پر کوئی کوتاہی کروا دیتے, کروانے کا مطلب ہی کہ اس سے ہو جاتی ہے وہ کوتاہی. کیوں؟ بعض مرتبہ آدمی کا اپنی عبادات اور اپنے معمولات, اپنی خدمات وغیرہ کو دیکھ کر اندر سے عجب پیدا ہوتا ہے, اور یہ عجب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ناپسند, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا فرمائے, اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, کہ اس وقت کو یاد کرو غزوہ حنین کے موقع پہ جب تمہاری کثرت نے تم کو کس میں ڈالا تھا, عجب. عجب کے معنی خود پسندی. ایک ہے کبر, تکبر, تکبر میں تو تقابل ہوتا ہے کہ دوسرے کو, اپنے کو دوسرے سے برتر اور دوسرے کو اپنے سے, اس کو تو کہتے ہیں کبر. ایک ہے عجب, اپنی عبادت اور اپنی حالت کو دیکھ کر ذرا اندر سے ایک عجب سا پیدا ہو گیا, ایک کیفیت سی پیدا ہو گئی کہ میری عبادت بھی کچھ ہے, مجھ سے بھی یہ ہو گیا, فلاں کام میں نے کروا دیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عجب بھی اللہ تعالیٰ کو پسند. اب اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے بندے کے عجب کو توڑنے کے لیے اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی. اب جو کوتاہی ہو گئی, عجب کی جگہ کیا آ گئی؟ ندامت, شرمندگی. اب تو یہ اپنے آپ کو بالکل حقیر صغیر, بالکل دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے بھی لائق نہیں سمجھتا. اب اس کے اندر ندامت اور شرمندگی آ گئی. یہ ندامت اور شرمندگی اللہ کو کیا ہے؟ تو بعض مرتبہ عجب کا علاج بھی ہو جاتا ہے اس طریقے سے. لیکن آپ لوگ, ہم لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے عجب کا خود علاج کریں گے, خدا نہ خواستہ کوئی, یہ بھی شیطان بہت مکار ہے. اس نے کبھی آدمی خود کے طور پر اپنے آپ کا علاج اس طرح سے نہ کرے. شیطان بہت مکار ہے, ہر آدمی کو مختلف طریقوں سے, صوفی کے پاس صوفی بن کر آئے گا کہ اب تمہارے اندر عجب ہے, اس عجب کو توڑنے کی ضرورت ہے, بس فلاں گناہ کر لو سارے عجب کا علاج ہو جائے گا. یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے. اس نے خود کوئی اقدام نہ کرے. تو انبیاء کرام علیہ السلام تو گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. پھر کیا غبار؟ تو یہ جو میں نے مثال عرض کی کہ بعض مرتبہ انبیاء عظیم انداز سے عبادت کرتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت شان کا انکشاف ہو جاتا ہے تو پھر اپنی عبادت اس کے مقابلے میں کیا لگتی ہے؟ تو اس لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو کیا کہا کہ دوسرے لوگ تو کب کرتے ہیں استغفار؟ اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اور سیدنا ابوبکر صدیق کو کیا فرمایا کہ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے ہی, اور کن الفاظ میں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت ال, یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم. کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر. تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول شریف تھا. اس سے معلوم ہوا طاعت و عبادت کرنے کے بعد آدمی کے اندر اگر تواضع اور انکساری پیدا ہو, تضرع زاری ہو, عجز بڑھ جائے تو یہ عبادت کا اثر ہے. اور نیک کام کرنے کے بعد آدمی کے اندر اگر بڑائی آ جائے, عجب آ جائے, تکبر آ جائے تو یہ عبادت کا اثر نہیں بلکہ دھوکا. امت کو تعلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ نیک کام کرنے کے بعد بھی بندہ اللہ پاک سے معافی مانگے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آسیاں از گناہ توبہ میم کنند, عارفاں از عبادت از طاعت استغفار. یعنی جو آسی ہوتے ہیں, دوسری جگہ آبینا, یہاں آسیاں انہیں گناہ گار, جو آسی ہوتے ہیں وہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اے اللہ ہماری کوتاہی اور غلطی کو معاف فرما دیجئے. اور جو عارف ہوتے ہیں وہ طاعت سے توبہ کرتے ہیں, اے اللہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا, اس نے ہمیں معاف کر دیجئے. عارف کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے, اس لیے وہ اپنی عبادت طاعت سے توبہ کرتے ہیں. توبہ کا مطلب یہاں استغفار. توبہ اور استغفار میں فرق ہے. توبہ کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ اس پر ندامت شرمندگی ہو, اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ عہد کرے کہ میں گناہ, اس کو تو کہیں توبہ. استغفار کے معنی مطلق اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا؟ لیکن کبھی عبادت اور توبہ اور استغفار ایک دوسرے کے لیے کیا کیے جاتے ہیں؟ استعمال. تین اہم انعام دوستو استغفار کی بڑی برکتیں ہیں. کل بات آئی تھی کہ آدمی جب استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک تین انعام عطا فرماتے ہیں. استغفار اور ایک جگہ تو قرآن نے ارشاد فرمایا مما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ، کہ اے پیغمبر ان مشرکین کے درمیان آپ موجود ہیں تو آپ کے موجود ہوتے ہوئے ان پر ان کو اللہ عذاب نہیں دے. وما کان اللہ یعذبہم یستغفرون وما کان المعذب، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ کیا کرتے رہیں گے استغفار. تو معلوم ہوا استغفار کرنا جو ہے وہ عذاب سے حفاظت کا کیا ہے. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. کیا فرمایا؟ آدمی جب استغفار کرتے تو اللہ پاک تین انعام عطا فرماتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، غم اور فکر دور کرتے ہیں، روزی بلا گمان عطا کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے نکلنے کا کیا پیدا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم گمان بھی یہ زیادہ ان مواقع پہ آدمی کو اس کا سابقہ پڑتا ہے جب کوئی گناہ کا کام، بہت مال مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے ایسے طریقے سے جس کی شریعت نے اجازت، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، ادھر سے کوئی ایسی پریشانی ہے کہ مال کے بغیر چارہ نہیں، تو اللہ کیا فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو بھی کوئی ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس تنگی سے نکلنے کا کیا کریں گے راستہ. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا کیا نہ ہو محمود. اور آگے فرمائے توکل اللہ وحسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کیا ہے، روزی بلا گمان عطا فرماتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین پائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اغفرنی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بی منی. دیکھو انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں کیا ہیں، یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے، بلکہ اس کا لفظی ترجمہ اے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور ہماری کوتاہی معاف کر دیجئے جو ہم نے پہلے کی یا بعد میں کی، پوشیدہ کی یا اعلانیہ کی، اور جس کو آپ خوب جانتے ہیں. انہیں بعض مرتبہ آدمی سے کوتاہی ہوتی ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، اور اللہ جانتے ہیں. دوسری دعا آتی ہے آپ کی اللہ مغفر لی خطائی وعمدی، اے اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم نے انجانے میں کیا اور جو ہم نے جان بوجھ کر کیا، اس کو بھی معاف فرما دیجئے. اسی طرح ایک دعا اور آتی ہے آپ فرما اللہ مغفر لی خطیعتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بی منی. یہ پیغمبران دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ بخش دے میری خطا و نادانی اور میری زیادتی اپنے بارے میں، اور یہ کہ تو زیادہ جانتا ہے اس کو مجھ سے، مغفرت کے کلمات. اسی طرح حدیث پاک میں مغفرت کے بہت سے سیگے آئے ہیں، انہیں دعائی مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی. ہمارے یہاں مثلا کہ مردوں کے لیے دعائی مغفرت، تو جیسے مردوں کے لیے دعائی مغفرت، ایسے ان کے لیے زندوں کے لیے، اور سب سے زیادہ اپنے لیے بندہ مغفرت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول، اگر میں کسی طرح سے یہ جان لوں کہ آج شب قدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو پیغمبر علیہ السلام کی چیز کی تعریف تھی اسی دعائی مغفرت، اللہم انکا عفو تحب العفو، یا اللہ آپ معاف کرنے کو کیا فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف کیجیے. یہ مجھے معاف کیجیے، یہی کیا ہے، دعائی مغفرت. اسی طرح حدیث پاک میں مغفرت کے بہت سے سیگے آئے ہیں، یہ سیگے یاد کر کے معافی مانگے، اور اگر یاد نہیں تو آدمی اپنی زبان میں مانگے یا اللہ ہم سے غلطی اور کوتاہی ہوئی، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دی. بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ فلاں پریشانی ہے، فلاں ضرورت ہے، کوئی وظیفہ ہو، تو سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے کہ اللہ سے صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں مجھے فلاں ضرورت ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے دور کر دیجئے. جس زبان میں آدمی کو آسان ہو اس میں مانگے، کوئی عربی میں مانگنا کوئی ضروری اگر پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یاد ہوں لیکن سمجھ کر بے سمجھے نہیں, بندے کو یہ پتا بھی تو لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں. ایک ہے دعا کے کلمات کا پڑھنا, ہے نا, ایک ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. محض رٹی ہوئی دعائیں آدمی پڑھتا رہے اس کو دعا مانگنا نہیں کہتے. حدیث کی دعاؤں کو آدمی سمجھ کر پڑھے اور مانگے, اس کی عظیم برکتیں ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں تو آدمی اپنی زبان میں جو زبان اس کے لیے کیا ہو, آسان ہو, بے تکلف اپنے اللہ سے مانگے. میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں تو مجمع میں تو کبھی میں کشمیری میں دعا مانگتا ہوں, لیکن جب اللہ سے الگ مانگتا ہوں تو کشمیری کے بجائے میرے لیے اردو آسان ہو جاتی ہے. کہ بے تکلف, جیسے ہوتی نا کسی کے ساتھ عادت, جس کے ساتھ کشمیری بولنے کی عادت ہو اس کے ساتھ آدمی اردو بولے تو تکلف. والد صاحب کے ساتھ مثلا اردو بولنے کی عادت نہیں, ان کے ساتھ اردو بولنے رہیں گے تو زبان چلے گی نہیں. اب کسی کے ساتھ اردو بولنے کی عادت ہے اس کے ساتھ کشمیری بولنا چاہے تو جلدی زبان, بہت سے دوست ہیں ان کے ساتھ اردو بولنے کی عادت ہے تو جب وہ آئیں گے, حالانکہ وہ کشمیری, میں بھی کشمیری جانتا ہوں, میں بھی کشمیری, لیکن ان کے ساتھ کشمیری میں بات نہیں ہو. تو بے تکلف جس کے ساتھ جس زبان میں بات ہو وہی ہے. میری جو بات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی کوئی ہوتی ہے بے تکلف, تو مجھے اللہ تعالیٰ سے اردو میں مانگنا اچھا لگتا ہے, عربی کے بعد اردو میں مانگنا. تو جس کے لیے جس زبان میں مانگنا اچھا ہو وہی مانگ. میری مادری زبان تو ہے اردو کشمیری, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسی میری مادری زبان کون ہے اردو. میں اللہ سے اردو میں مانگتا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری بے تکلف زبان کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بے تکلف مانگتا ہوں تو کون سی زبان ہے. کشمیری میں شاید, کبھی تنہائی میں شاید, کبھی میں مانگتا ہوں چونکہ اردو میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو گئی, یا عربی میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جس زبان میں مانگنا آسان اسی میں مانگ. اور دعا یہ اللہ کا عظیم عطیہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ مانگنے دے, ہر کسی کو مانگنے نہیں دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں, خیر کا, بس اس کو مانگنے کی توفیق دیتے. اس لیے اگر مانگنا کچھ اور نہ مانگنا ہو تو اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ مجھے مانگنا نصیب کر. یہ مانگنا یہ بہت عظیم عبادت ہے. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا کا مطلب یہ کیا ہے, مانگنا اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنا, پیش کرنا. اور ایک روایت میں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت. جب دعا ہی عبادت ہے, نماز عبادت ہے, غیر اللہ کے لیے جائز ہے؟ بھائی نماز عبادت ہے, غیر اللہ کے لیے جائز ہے, قربانی عبادت ہے, غیر اللہ کے لیے جائز ہے, تو دعا تو عبادت کا مقصد ہے, یہ کہاں غیر اللہ سے جائز, یہ بھی کس سے مانگیں گے؟ یہ حدیث میں کیا ہے, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب مانگنا ہو تو کس سے مدد مانگو, کسی اور. دیکھو روز ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں, ایاک نعبد وَإِيَّاكَ, یا اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے. یہاں تو اللہ سے نماز کے دوران, مسجد میں, خانہ کعبے کے سامنے یہ عہد کیا کہ آپ ہی سے کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی. بلکہ اس کا ترجمہ جو عربی جانتی ہے, مضارع کے صیغہ ہے, نعبدو, ایک ہے ماضی, ایک ہے حال, ایک ہے استقبال. لیکن عربی زبان کے اندر ایک ہے ماضی کا صیغہ, ایک ہے مضارعے کا صیغہ. جیسے ضربا, اس نے مارا, یضرب, وہ مارتا ہے یا مارے گا, یعنی اس کے اندر حال اور استقبال دونوں. نابود جو ہے یہ مضارعے کا صیغہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین, آپ ہی سے مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے رہیں گے. بلکہ اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے اس کے اندر یہ مضارع کا صیغہ ہے, اور دوسرے اس کے اندر حصر ہے. اب اس کے دو مطلب, دو اعتبار سے, ایک ہی کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی, آپ ہی کی عبادت کریں گے کسی اور کی, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے, آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے کسی اور سے. یہاں تو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے, یہ مسجد میں, خانہ کعبہ میں, اور باہر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی, اتنا بڑا جرم. غیر اللہ کے سامنے اللہ مانگتا رہے, اور دیکھو اگر وہ غیر اللہ, اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے, اس کی روح کو بہت ایذا پہنچتی. وہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, دوست ہیں, انبیاء ہیں, صلحاء ہیں, شہداء ہیں, وہ تو توحید کے بہت عظیم علم بردار, انہیں یہ کہاں گوارا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت, جو دعا جو عبادت کا مغز ہے, وہ مغز ہم کو پیش کر دیا جائے. اس لیے جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو, حاجت دین کی, دنیا کی, آخرت کی, ہمیشہ کس سے مانگے؟ یہی پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم, صحابہ کی تعلیم, اولیاء امت کی تعلیم, محدثین مجتہدین کی تعلیم. اس کے خلاف جو بھی تم سے کوئی کہے یہ بالکل گمراہی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر جرم اس کی معافی ہو سکتی ہے, لیکن شرک کی اللہ کی ہاں معافی, اور شرک ہی کا مطلب کیا ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے اندر کسی کو شریک کرے. اسی طرح حدیث پاک میں یہ صیغے یاد کر کے معافی مانگے, اور اگر نہیں یاد تو آدمی اپنی زبان میں مانگے کہ یا اللہ ہم سے غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے, ہم کو ہماری کوتاہی معاف فرما دیجیے. دوستو, جو نافرمانی گناہ آدمیوں کو یاد ہیں اور وہ خود جانتا ہے کہ فلاں فلاں نافرمانی اور گناہ کیا ہے اس مبارک مہینے میں, یہ رمضان کا مہینہ تھا اور اب بھی کون سا مہینہ چل رہا ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کی عادت تھی جو ہی رجب کا چاند نظر آتا تو کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے اندر بھی اس کا کیا ہونا چاہیے؟ آج ہی سے اہتمام. ابھی دو چاند, ایک چاند نظر آئے, اس کے بعد شعبان کا چاند, پھر رمضان کا چاند, لیکن پیغمبر علیہ السلام آج ہی سے رمضان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ, ہم بھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ آج ہی کے مہینے سے انشاءاللہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں گے, پھر دیکھیں گے رمضان مبارک کی برکتیں کیسی کیسی. اللہ پاک نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک تمام برکتوں کے ساتھ اور تمام رحمتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تمام عطاؤں کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دے. اس مبارک مہینے میں ان سب سے سچی پکی توبہ کر لیں. دو باتیں, توبہ دو طرح کی ہے, حقوق اللہ, جو اللہ کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی اس سے آدمی جب توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں, اور دوسرے حقوق العباد. مگر حقوق العباد کے بارے میں ضروری ہے کہ آدمی ان کو ادا کر دے. ظلم زیادتی کی ہے, جگہ دبا لی ہے, پیسہ لیا ہے, دھوکہ دیا ہے, باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے, معاملات میں دھوکہ فریب کیا ہے اور زیادہ حصہ لیا ہے, کم دیا ہے, غرض ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں جو کوتاہی ہوئی اس کو کیا کرے؟ ادا کرے. فکر دلانے والا ایک واقعہ. اللہ ہم سب کے حال پر رحم. حقوق العباد کے بارے میں بہت حساس اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ پاک عدل کا معاملہ تھا. ایک ہے عدل کا معاملہ, ایک کیا ہے؟ فضل کا معاملہ, اور پھر ایک چیز ہوتی ہے ظلم. اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے وہ ظلم سے کیا ہے؟ مما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ظلم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بھی حرام قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے پہ کیا کریں. اب دو ہی درجے ہیں, یا ہے عدل اور یا کیا ہے؟ اپنے حقوق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاملہ کریں گے وہ انشاءاللہ فضل کا. اگر فضل کا معاملہ نہ ہوا تو پھر کسی کا کام چلنے والا نہیں. اللہ ماشاء اللہ, یہ جو ہماری نمازیں, نماز کو تو اللہ تعالیٰ نے کس نے لازم قرار دیا؟ اپنی یاد کے لیے, اقیم الصلاۃ لذکری. لیکن ہم نے جب نماز شروع کر دی کہ جو چیزیں پہلے سے یاد نہیں آ رہی تھی وہ کہاں یاد آنے لگی؟ ایسی نماز کو قبول فرمانا یہ اللہ کا فضل ہی ہے, عدل نہیں. عدل کا تقاضا کیا تھا؟ جیسی اللہ تعالیٰ کی شان, اس شان کے مطابق کیا ہو نماز. یہ تو ہے عدل کا تقاضا. لیکن اللہ تعالیٰ عدل کے بجائے بندوں کے ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ ایک واقعہ مشہور ہے, غالباً ہارون رشید کے زمانے میں دو میاں بیوی بوڑھے تھے, ایک بوڑھا عمارت تھے, ایک ان کی بوڑھی بیوی تھی. بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ, اور وہ بہت سخی ہیں اور دیتے ہیں اپنی ضرورت. کہا وہاں جائیں بادشاہ کے پاس تو کچھ لے کر جانا چاہیے, خالی ہاتھ کیا جاؤں گا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہماری کنویں میں پانی ہے, بادشاہ نے ایسا پانی کہاں سے دیکھا. اب لے گیا ہزاروں میل دور, اور ہوائی جہاز کا سفر تو تھا نہیں, یہاں سے جہاز میں بیٹھ گئے اور تین گھنٹے کے اندر بمبئی پہنچ گئے, مہینوں لگ جاتے تھے. اب اس مسافت کے اندر, اس عرصے کے اندر وہ پانی سڑ گیا. اب وہ جو بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا, جو بڑا ہوتا ہے نا, تو ہر اعتبار سے کیا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ضرب بھی بڑا عطا کرتے ہیں. ہمارے حضرت جلال آباد رحمہ حضرت علیہ رحمہ سر سید احمد خان, جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی ہیں, عقائد کے بارے میں علماء کو ان کے ساتھ اختلاف ہے, کچھ بہت ساری گڑبڑیں ہیں, اس وقت اس کا موقع تفصیل کا نہیں. البتہ وہ اپنے اعتبار سے ملت کے ہمدرد تھے. حضرت علیہ رحمہ ان کا واقعہ بیان کر رہے تھے. ایک دو واقعہ یاد آئے. ایک تو یہ کہ کسی شخص نے جو ہے توہین کے طور پر اپنا جوتا بھیجا ان کے پاس, جب وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے وہ کام کر رہے تھے, تو سر سید احمد خان مرحوم نے اس کو بھی کیا کر لیا, قبول کر لیا. بڑے ہیں تو بہرحال یہ بادشاہ کے پاس گیا کہ حضرت میں فلاں جگہ اور یہ تحفہ لایا ہوں آپ کے پاس. اب بادشاہ نے بڑی حشاش بشاش ہو کر اس کو, ارے بھائی یہ بیچارہ بڑی محبت سے اور بڑی قیمتی چیز, اس کو فلاں جگہ رکھ دو, اور کہہ دیا کہ اس کے بدلے میں اس کو جواہرات بھر کر دو. اب وہ بڑا خوش, لیکن ساتھ ہی کیا کہہ دیا, اس کو ذرا احساس دلانے بھی کہ وہ جو دریائے نیل بہہ رہا ہے وہاں سے اس کو اس کے کنارے سے لے کر چلو. اب وہ جو اونچا تھا دریائے نیل کے کنارے دیکھا شاندار نہر, اب وہ بیچارہ اپنے اس پر کیا ہو گیا, لیکن اس نے جو ہے بہرحال اس کو کیا کر لیا. اب اس کے کام کا کیا تھا, وہ تو اس کے اوپر بوجھ تھا, لیکن تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں. اگر وہ عدل کا معاملہ کرنا چاہیں تو پھر ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ عدل کے طور پر میری عبادت قابل قبول ہے. ہم میں سے جس کسی کی بھی عبادت قبول ہو تو یہ کیا ہے, اللہ کا فضل. تو حقوق العباد کے, حقوق اللہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کون سا معاملہ فرمائیں گے, فضل. عدل کا, عدل پر آ گئے تو پھر معاملہ بڑا کٹھن تو مشکل. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ عدل سے کام لے, عدل سے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا, من قانت مظلمت من اخی من ارضی او شی فلیتحلل منہ اليوم, کہ بھائی جس کے کسی دوسرے مسلمان بھائی پر, بھائی کا کسی کے ذمہ جو کوئی حق ہو مالی جانی عزت آبرو کے حق سے, اس کو چاہیے کہ فلیتحلل منہ اليوم, آج اپنا معاملہ صاف کرا دے, ادا کر لے, معافی مانگے کوئی اسے دے. قبل اللہ یکون دیناروں والا, اس دن کے آنے سے پہلے جہاں دینار و دراہم مال روپے پیسہ کچھ ہوگا نہیں. فَإِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ, اگر اس کے پاس کچھ اعمال صالح ہیں تو جس قدر اس اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے بقدر ظلم اس کے اعمال لے کر اس کے خاتے میں, اور اگر اس کے پاس حسنات نہ ہوں تو اس کی سیئات اٹھا کر اس کے پلڑے میں. اس نے حقوق العباد کی ادائیگی کا کیا ہونا چاہیے, بہت اہتمام. تو کیا فرماتے ہیں, حقوق العباد کے بارے میں بہت حساس اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ پاک عدل کا معاملہ فرماتے ہیں. اس میں نے کہا تھا کہ بندوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, عدل, اور کفار اور غیروں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ عدل کا ہوگا. مسلمانوں کے ساتھ کون سا معاملہ, لیکن حقوق العباد کے بارے میں ضابطہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو فضل فرمانے بھی قدرت ہے. اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی ایسا حق نہیں ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ ہمارے پاس کسی کا مالی حق ہے, اب معلوم ہی نہیں وہ کون تھا کہاں تھا, تو وہاں تو کیا حکم ہے, اگر مسلمان کا ہو تو جن مصرفوں میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے ان مصرفوں میں کسی ایک مصرف میں وہ پہنچا دے اس کی طرف سے, اور اگر کسی غیر مسلم کا ہے تو پھر کسی رفاع عام کے کام میں, جیسے یتیم خانہ, یتیم خانہ جو ہے رفاع عام کا کام ہے, مسلمان بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے غیر مسلم بھی, کہیں اس طرح کا کوئی کام, لیکن بعض ایسے حقوق ہوتے ہیں جن کا تعلق جو مالی نہیں ہوتے. مثلا کسی کو مارا, اب اس مارنے کا تقاضا کیا تھا, اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو کہ تم بھی بدلہ دو. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ آپ کی مبارک زندگی کے وہ ایام جن میں آپ تکلیف کے اندر تھے اور اب کچھ ہی دن آپ دنیا میں تشریف فرما تھے, ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر میں نے کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی ہو, کسی طرح کوئی حق ہو, آپ بدلہ لے. دو تین بار ارشاد فرمانے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ایک موقع پر آپ نے میرے بدن پر مارا ہے. وہ مارنا ایسا نہیں تھا, کچھ صفوں کی ترتیب میں تھا, تو روایت میں غالباً یہ بھی آتا ہے کتابوں میں, آپ نے فرمایا آؤ بدلہ لے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ نے مارا تھا میرے بدن پر کپڑا تھا نہیں, اور آپ کے بدن پر اس وقت کیا ہے, پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بدن مبارک سے پیراہن مبارک اٹھایا اور وہ صحابی گئے اور آپ کے بدن مبارک سے اپنے آپ کو چمٹا لی. پیغمبر علیہ السلام کا تسلیم بدلہ دینے کے لیے کیا ہو گئے, تیار ہو گئے. تو بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں ان کو ایسے بھی ادا نہیں کیا جا سکتا ہے, اب وہ دنیا سے جا چکا ہے تو کیا کریں گے. اللہ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت ہے, بلکہ ایسا کرو جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے معافی کی درخواست پیش کرو, معافی اور بہت زیادہ درخواستیں جانی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں, وہاں درخواست لکھنے کی ضرورت نہیں, زبانی اللہ کی بارگاہ میں لیکن دل کی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بار 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 بندہ کیا مانگتا رہے, معافی. جس کے پاس جتنی معافی نامے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے کام آئیں گے. حدیث میں وہ ہے نا, وہ سناتا ہوں میں بار بار, توبہ لمن یجد فی صحیفتی استغفار کثیرہ, مبارک باد یہ اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ اپنے صحیفے میں اپنے نام اعمال میں کثرت استغفار پائے, بار 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 اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے, معافی معافی. اس کی عادت بنانی چاہیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معافی کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش. تو جہاں اپنے لیے معافی مانگتا رہے تو وہ بندہ جس کا کوئی ایسا حق ہے کہ اس حق کے ادائیگی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں, آپ مثلا اس کو مارا ہے, اس کی غیبت کی ہے, تو فرمایا حدیث میں کہ بس جب اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے تو اس کے لیے بھی, جیسے بعض مرتبہ دعاؤں میں ہوتا ہے نا اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین وغیرہ وغیرہ, اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے ولی من لہ حق علی, یا اللہ اس کو بھی معاف کر دیجئے جس کا میرے ذمہ کیا ہے کچھ. اب جب بار بار اس کی طرف سے ہم استغفار کرتے رہیں گے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کو خوش کر دیں گے اور ہم انشاءاللہ معاف کیے جائیں گے. لکھا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ رو پڑے, آنسو مبارک جاری ہوئے, پھر تبسم فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات پیش آئی, پہلے آپ روئے پھر آپ نے تبسم فرمایا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آدمی ایک آدمی کا معاملہ پیش ہوا, اللہ پاک نے صاحب حق سے کہا کہ اپنے بھائی کا حق معاف کر دو, تو اس شخص نے کہا اے اللہ میں معاف نہیں کروں, اس کو پتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے, اللہ اسے ناراض نہیں ہوں گے, ہے نا. اس پر آپ رو پڑے کہ حشر کے میدان میں کوئی شخص اپنے حق معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد اس شخص نے جنت میں ایک محل دیکھا, تو محل دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا یا اللہ یہ کس کا محل ہے, ارشاد ہوا کہ جو شخص اپنے بھائی کا حق معاف کر دے اس کے لیے, چونکہ اب نعمت سامنے آ گئی, تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ میں نے اپنے بھائی کے حق کو معاف کر. اس پر آپ نے تبسم فرمایا, دیکھو ہم کو اتنی فکر نہیں اپنے بارے میں جتنی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر ہے. دیکھو ہم میں سے کوئی رویا نہیں, حالانکہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ذمہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی حق ہوگا, ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام ہماری وجہ سے روئے, اس کے بعد جو دوسری بات سنائی تو پیغمبر علیہ السلام مسکرائے خوش ہوئے. اس پر آپ نے تبسم فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ جا تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر دونوں جنت میں چلے جاؤ. پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں صلح کر لیا کرو, اس لیے تم اپنے بھائیوں میں صلح کرا ہے. یہ تو قرآن پاک میں ہے, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخوین. اس سے پہلے کیا فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ بھائی اگر مسلمانوں کے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان کیا کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ دو جماعت میں لڑائی ہو گئی اور پہلے تو بات کیا کراؤ ان کی صلح, لیکن اگر ایک دوسرے پر کیا کرے زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ کیا کرو لڑو. کب تک لڑو؟ حتی تفیہ الام, یہاں تک اللہ کے حکم کی طرف کیا آ جائے, باز آ جائے, زیادتی سے باز آ جائے. فانفات فاصلحوا بینہما بالعدل, اب اگر واپس آ گیا اب جو فیصلہ کرو تو کس کے ساتھ؟ ان اللہ یحب المؤمنین, آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, کہ بھائی یہ مسلمان تو بھائی بھائی, یہ بھائی بھائی ہم کو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. جب اللہ بھائی بھائی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, بھائی بھائی ہیں لیکن بھائیوں بھائیوں میں بھی کبھی کبھی تو تو میں بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, فرمایا فاصلحوا بین اخویکم, بھائی اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ مصالحت کرو. لعلکم ترحمون, امید ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان مصالحت کی برکت سے اللہ تم پر کیا کرے. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا آپسی جھگڑا اور آپسی لڑائی آپسی کینہ یہ پسند ہے. اللہ چاہتے ہیں, پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مسلمان بس ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی میل جول کا اور محبت اور الفت کا تعلق قائم رہے. پیغمبر علیہ السلام نے حضرت انس کو کیا فرمایا تھا, یا بنیا ان استطعت ان تصبح وليس في قلبك غش من احد ففعل. ارے میرے بیٹے, حضرت انس پیغمبر علیہ السلام کے خاص خادم, جب پیغمبر علیہ السلام جو ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بیٹے کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں. اس وقت 10 سال کی عمر تھی یا 9-8 سال کی, 8 یا 10 سال پیغمبر علیہ السلام کی بابر کی خدمت میں رہے اور فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام مجھے کبھی ڈانٹا ہی نہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ پیغمبر فرماتے علیہ السلام ارے فلا کام کرو بچپن, میں کہا میں نہیں جاؤں گا, حالانکہ میرے دل میں ہوتا تھا کہ میں بچہ ہوتا ہے شرارت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا, دل میں تھا کہ جاؤں گا اور گیا. اب پیغمبر کچھ دیر کے بعد آئے, ارے انس تم تو جا رہے ہو, کہ اللہ کے ہاں جا رہا ہوں. فرمایا پیغمبر اس نے اس 10 سالہ زندگی میں مجھے کبھی ڈانٹا نہیں, اگر گھر کے اندر کوئی نقصان ہوا, ہوتا ہے نا بعد میں گھر کے اندر کبھی برتن ٹوٹا کبھی کوئی اور معاملہ, آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کچھ کہنا بھی نہیں چاہ کہنا بھی چاہا, اب بھائی رہنے دو, اللہ کو ایسا ہی منظور تھا. تو ان کو فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ان استطاعت, اگر تم سے ہو سکے ان تصبح کہ صبح اس حال میں کر لیس فی قلب غش من احد کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کی کوئی کھوٹ قدورت نہ ہو, فعل ایسا کرو. میں استطاعت, اور اگر ہو سکے ان تمسیہ کہ شام اس حال میں کرو لیس فی قلب غش من احد کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کی کھوٹ نہ ہو, فعل ایسا کرو. اور ذالک من سنتی, یہ میری سنت ہے. دیکھو ایسی سنتوں کے بارے میں جن میں اختلاف ہے, بعض احادیث سے لگتا ہے کہ یہ سنت ہے, بعض احادیث سے لگتا ہے یہ سنت ہے, مثلا رفع دین کریں یا نہ کریں, آمین زور سے کریں یا نہ کریں, اس میں لڑائی جھگڑے. اور یہ جو ایک دوسرے کی طرف سے دلوں کا صاف رکھنا, اس کو پیغمبر علیہ السلام کیا فرمایا, ذالک یہ تو میری سنت ہے. اور کیا فرمایا, جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا وہ کہاں ہوگا میرے ساتھ؟ جنت میں. اتنی عظیم سنت, لیکن اس سنت کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں اور دلوں کے اندر قدورتیں. اب یہ حدیث آئی تھی اس سے پہلے, ایک حدیث تو وہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا, لا یحل لامرئ مؤمن ان یحجر اخاہ فوق الصلاۃ, کسی مومن کے لیے حلال نہیں بلکہ کیا ہے؟ حرام. حلال نہیں تو کیا مطلب ہے؟ حرام. کیا
ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ تین سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، یعنی اس سے گفتگو نہ کرے. جو تین دن کی اجازت، یہ انسانی طبیعت کی رعایت ہے. ابھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا جائے اور ابھی اس کو مجبور کیا جائے کہ نہیں اس کے جا کر مصافحہ کرو، معانقہ کرو، شاید یہ انسانی طبیعت کے اوپر ایک طرح کا بوجھ ہوگا جو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. شریعت نے کہا چلو اس وقتی جذبے کا کیا کیا جائے. اس لیے فوراً کوئی آدمی بیچارہ خود ہی نادم شرمندہ ہو تو اس وقت تھوڑی سی تسلی دینی چاہیے. مجھے یاد ہے حضرت علیہ رحمہ جلال آبادی علیہ رحمہ، ان کی خدمت میں تھا، خانقاہ میں تھا، ایک لڑکا تھا عنایت اللہ، وہ بھی یہاں حول میں نماز پڑھاتا ہے، تو وہ میری نگرانی میں تھا. اس کو بہت عادت تھی یہ کھیل جو چلتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں تو سنتے ہیں نا وہ، کیا کہتے ہیں اس کو، کمنٹری، یہ سننے کی اس کو عادت تھی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ بھی بعض مرتبہ اس طرح کے الفاظ کیا کہتے ہیں چونکہ یاد نہیں آتے تھے، تو مجھے یہ آپ نے کہنے پر وہ حضرت کی وعدہ یاد آئی. اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. تو اس کی عادت تھی اور میں روک تو کر کیا کرتا تھا اس زمانے میں، مجھے روک تو کی عادت شروع ہی سے تھی. مودی اسلم ہے اور ایک دو اور بھی تھے، وہ جلال آباد میں پڑھتے تھے، میں مدرسے سے باہر رہتا تھا. جو ہی میں مدرسے سے گیٹ سے اندر جاتا تو وہاں ان کے ساتھی کہتے ہیں فلاں آ گیا. اب وہ بیچارے ذرا چوکنا رہتے تھے. محتم صاحب بھی کبھی کبھی ان کی شکایت میرے سامنے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، تو میں اس کو ڈانٹا کرتا تھا، ٹوکا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا چھوٹا لڑکا فارغ سنت مشکل سے پڑھتا، وہ کہاں نوافل کا پابند. ایک دن میں نے دیکھا کہ مغرب کے بعد اس نے لمبی نماز پڑھی، تو مجھے شبہ ہو گیا شاید عصر کی نماز نہیں پڑھی. میں نے اس کا بھائی کیا تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہاں. میں نے کہا آج کیسے لمبی نماز پڑھی؟ کہا اس نے آج میچ تھا پاکستان اور ہندوستان کا، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر پاکستان نے جیتا تو میں نفل پڑھوں گا، میں وہی نفل پڑھ رہا تھا. تو خان کا کے زمانے میں میں نے ایک مرتبہ ان کو مارا، چونکہ خان کا میں تھا اور وہاں یہ آدمی کہے کہ آدمی اپنی خوبیاں تو بیان کرتا رہے اور خامیاں چھپاتا رہے. اصل چیز بیمار کو کیا پیش کرنی چاہیے ڈاکٹر کے سامنے، اپنی بیماریاں. تو صبح میں گیا بڑی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اور وہاں ایک روب بھی تھا. بہت مرتبہ ایسا ہوا میں حضرت کے پاس جانا چاہا، باہر دروازے پہ سے واپس چلا گیا، ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی. اور جب اندر جاتا تھا تو پھر اٹھنے کو جی بھی نہیں چاہتا. تو اس دن بھی میں گیا فجر کے فوراً بعد گیا، تو اندر جاتے ہی بہ حضرت نے بے تکلفانہ، ارے کشمیری کے آئے کیسے، تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ٹہر رہے تھے، میں بھی ساتھ ساتھ چلا. جب لگا کہ اب اس کو تھوڑا سا وہ حضرت کو کش بھی بہت ہوتا تھا، شاید پہلے ہی سمجھ گئے. میں نے سنایا تھا نا ایک مرتبہ مولوی اسلم صاحب جلال آباد میں تھے، میرے والد صاحب بھی تھے، تو مولوی اسلم ذرا تیز ترار پہلے ہی سے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ تیزی کی. والد صاحب کو تھوڑا سا مشکل ہو گیا، اب ان کے دل کے اندر اس کا ایک بوجھ ہے. صبح گئے مجلس میں تو حضرت نے آتے ہی فرمایا، ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے والد صاحب، اور اطلاع کسی نے کی نہیں حضرت کو، کہا میرے جی میں ایک بات آ رہی، پہلے اس کو کہہ دوں. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کچھ کہہ دیا، ان کی غلط نہیں کہ، لیکن والد کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت. تو اس طرح کے کشف ہوتے تھے. تو شاید میری اس ندامت و شرمندگی کو حضرت سمجھ گئے، پہلے ایسی گفتگو کی کہ میری ندامت شرمندگی ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا کہا، اچھا اب بتا کیوں آئے تھے؟ نے کہا حضرت ایک غلطی ہوگی. کیا ہوا؟ کہا حضرت فلاں لڑکا وہ میری نگرانی میں ہے، وہ اس طرح کھیل تماشے میں یا کچھ اس طرح کی بات میں، میں نے اس کو مارا. اب حضرت مارنے پہ بہت روک ٹوک کرتے تھے اور غصے کے بارے میں تو کہہ رہے تھے، جب بھی جاتا تو حضرت کی کچھ نصیحتیں ہر کسی کو، ایک تو یہ فرماتے تھے کہ غصہ پاس نہ آئے، کہا اگر کہیں یہ غصہ مل جائے مجھے دکھلانے میں اس کو پکڑ کر ذبح کر دوں گا، بہت فساد مچایا اس غصے نے. اور دوسرے لڑکوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، دیکھو لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں. فرماتے تھے کہ ٹی وی کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے ٹی وی کی بیماری. ٹی وی کی بیماری کہتے ہیں نا ڈاکٹری لگنے والی ہے، اب لگنے والی ہے یا نہیں ہے اس وقت اس سے بحث نہیں. فرماتے اس سے زیادہ خطرناک کون سی ہے، ٹی وی کی بیماری لگنے والی ہے یا نہیں، یہ تو متکلف ہے، لیکن ٹی وی کی بیماری بہرحال لگنے والی. جس گھر میں ٹی وی آ گیا شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کو وہ ٹی وی کی بیماری نہ لگ جائے، بہت کم محفوظ رہتے ہیں. تو تو فرماتے تھے کہ ٹی بی کی بیماری سے زیادہ خطرناک کون سی ہے؟ اور پھر ٹی بی سے زیادہ خطرناک بیماری ہے لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ دوستی، بہت ناپسند فرماتے تو ایسے مارنے پہ بھی. لیکن جب میں نے ندامت کے ساتھ یہ بات عرض کی تو حضرت نے بالکل خلاف توقع کیا فرمایا، بہت اچھا کیا. اب میری تو اندر سے جو حالت گڑبڑ ہو رہی تھی وہ اپنے مقام پہ آ گئی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں گھومتے ہیں لڑکوں کے ساتھ. اس کے بعد کچھ دیر بات فرمانے کے بعد اچھا جاؤ، لیکن جاتے جاتے کیا کہا فرمایا کہ کہیں اس کا یہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، لیکن دیکھو اگر کوئی غلطی کرے مارنا نہیں. اس انداز پیغمبر علیہ السلام نے حضرت انس کے بارے میں کیا فرمایا، اگر میں نے کبھی کوئی غلطی کی تو گھر والوں نے ٹوکنا بھی چاہا تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رہنے دو، اللہ کو یہ منظور تھا. تو کیا فرمایا، ان کو نصیحت کی کہ صبح اور شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارا دل دوسرے مسلمان کے سے صاف ہو، ایسا کر لو، یہ میری کیا ہے. اسی لیے جنت میں جب جائیں گے دیکھو آدمی کتنا بھی آرام میں ہو، کتنی بھی راحت میں ہو، اس گھر کے اندر کوئی ایسا رہتا ہو کہ اس کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں، ہر طرح کی راحتیں میسر ہیں لیکن پھر بھی عذاب میں. کوئی ایسا آدمی ساتھ رہتا ہے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ملتا. تو ایسے دو آدمیوں کا ایک گھر میں رہنا انتہائی پریشانی کا، وہ ساری نعمتیں بدمزہ ہو جاتی ہیں. اور جنت جو ہے بدمزگی کی جگہ ہے ہی نہیں. بعد مرتبہ آدمی گئے یہاں سے لیکن کچھ نہ کچھ چیز دل میں رہی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنت میں داخل کرنے سے پہلے پہلے ان کے دل کے اندر اگر کوئی کھوٹ خدورت ہو اس کو کیا کرتے ہیں ہم، ہاں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، وہ تو وہاں بھائی بھائی ہو کر رہیں گے اور تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے. اس لیے بندے کو کیا چاہیے، دنیا ہی کے اندر اپنے دل کو کیا کرے صاف. اور پیغمبر ایسے فرماتے نہیں تھے ہماری طرح، کرتے بھی تھے. صحابہ کو تاکید تھی کہ دیکھو بھائی میرے صحابہ کے بارے میں میرے پاس کوئی شکایت مت لایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سلیم صدر جاؤں، یعنی اس انداز طرح سے جاؤں کہ میرے دل، میرا دل ہر کسی صحابی کی طرف سے کیا ہو صاف. اسی وجہ سے کسی کی طرف سے کسی کا دل میلا کرنا بلا وجہ ایسا نہیں. ہاں کوئی اصلاح کی بات ہو اس کے کسی بڑے کے سامنے، والد کے سامنے اصلاح کی غرض سے کر لے تو الگ. تو پھر اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپس میں صلح کر لیا کرو، اس لیے تم اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم ہدایات اور ان عظیم ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا ہم سب کے لیے کامل ہدایت، کامل مغفرت اور اپنی کامل رضا کا ذریعہ بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.